الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ناظرین کرام السلام علیکم، پروگرام آگہی کے ساتھ آپ کا میزبان قمر رضوی حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، ہم امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی 33ویں برسی کے عنوان سے گفتگو کر رہے تھے. ہم نے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو وصیت تھی آخری پیغام کے نام سے، اس کے کچھ حصوں کو پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا. پروگرام کے اس حصے میں بھی ہم امام خمینی کی وصیت کے کچھ پہلوؤں، جو کچھ پہلو تھے، کچھ اقتباسات تھے، ان کا تذکرہ کریں گے. پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہمارے درمیان موجود ہیں آغا مبشر حیدر زیدی صاحب. آغا صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آغا صاحب، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی وصیت کے حوالے سے ہم نے پچھلے پروگرام میں کچھ نکات پہ گفتگو کی. ابھی بھی ہم چاہیں گے امام خمینی کے کچھ نکات پہ ہم جتنا ہو سکے، ہم اجازت دے وقت ہمیں تو ہم ان نکات کو ڈسکس کریں. یہ فرمائیے گا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اپنی وصیت نامے میں انقلاب اسلامی سے پہلے جو ایران کے حالات تھے، ان کا کچھ تذکرہ کیا ہے، وہ کیا تذکرہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین. ظاہر وہ زمانے کے حالات کو امام نے اپنی وصیت نامے میں تذکرہ کیا. اس میں انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو انقلاب ہے، یہ خداوند عالم کی تائید سے کامیابی کے مرحلے تک پہنچا. صحیح. اور اس کے پیچھے اس کی جو دلیل ہے، یعنی اس جملے میں شاید امام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ انقلاب ایک معمولی چیز نہیں ہے، حقیقت میں جس کو ہم اس صدی کا معجزہ کہتے ہیں، کہ معجزہ ہی ہے. معجزہ یعنی جہاں پہ حالات بظاہر آپ کا ساتھ نہ دے رہے ہوں، واقعات مختلف چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور اس میں سے ایک اور چیز، مثبت چیز ابھر کر آئے، شاید اس کو معجزہ کہا جائے. جیسے حضرت موسیٰ کی قوم ساتھ ہوا کہ پیچھے فرعون کا لشکر، آگے جو ہے دریائے نیل ہے. حالات اور واقعات دونوں بتا رہے ہیں کہ یقینی ہلاکت ہے، لیکن حضرت موسیٰ کا اعتماد خداوند عالم پر، وہی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور اسی دریا میں سے رستہ نکلنا، حضرت موسیٰ کا نکل جانا، یہ معجزہ ہے. اسی طرح امام خمینی کے اس دور کے جو حالات ہیں، جس کی نشاندہی خود امام خمینی نے اپنی اس کتاب وصیت نامے میں کی ہے، انہوں نے کہا کہ خدا تھا جس نے ان عالمی ستمکاروں اور لٹیروں کے چنگل سے ایران کو نجات دلوائی. پھر تھوڑے سے تذکرہ کر کے امام بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا کہ جب دنیا مختلف پولز میں بٹی ہوئی تھی، طاقتوں کی آپس کی ایک رسہ کشی تھی، ممالک کے اوپر قبضہ اور اپنی جو ہے وہ نظریے کی حکومتوں کا حکم نافذ کرنا، حکومتوں کو نافذ کرنا، یہ ساری چیزیں تھیں. اس کے علاوہ جو داخلی حالات تھے، یعنی بیرونی عوامل سے ہٹ کر جو داخلی حالات تھے، اس میں اگر جا کر بات کی جائے تو داخل کے اندر قومیتوں میں بٹے ہوئے لوگ تھے، جیسے ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں. یعنی یہاں بھی جو تعصب رہا ہمیشہ، سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچی علاقوں کا تعصب، پھر مذاہب کا تعصب، سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، وہاب، یہ ساری چیزیں آ گئیں. تو امام نے کہا کہ یہی چیزیں وہاں پہ بھی موجود تھیں، قومیتوں میں لوگ بٹے ہوئے تھے. پھر ان قومیتوں کے اندر جو بٹے ہوئے لوگ تھے، تفریق در تفریق تھی، اس پہ ستم بالائے ستم، یہ کہہ لیجئے کہ معاشرے کے اندر فساد، بہراروی، فحاشی، عیاشی، منشیات، یہ ساری چیزیں عام تھیں. یعنی جس چیز کے ذریعے سے آپ نے کام کرنا ہے، نوجوان نسل کے ذریعے سے، اس نوجوان نسل کو راستے سے ہٹانے کے لیے تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے، ایک طرف آپ قومیتوں میں بٹے ہوئے ہیں، دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ کے اندر فساد، بہراروی، تمام کے تمام وسائل موجود ہیں. تیسری مصیبت امام نے یہ ذکر کی کہ معاشرے کو کوئی جہد دینے والے لوگ ہوتے ہیں، شعور دینے والے لوگ ہوتے ہیں، کہ جو بتاتے ہیں کہ دیکھو تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو، تم ڈیکلائن کی طرف ہو، تم اس سے نکلو. وہ کہاں پہ ہوتا ہے، کام انجام پاتا ہے؟ جامعات میں، یونیورسٹیز میں. وہاں پر امام کہتے ہیں وہاں کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ تقریباً 90% افراد وہ تھے جو مغرب پسند تھے. صحیح. نہ فقط مغرب پسند، مغرب پرست تھے، کیونکہ اکثر جو ہیں وہ باہر سے آئے ہوئے اساتذہ تھے، یعنی باہر جاتے تھے، پڑھتے تھے، ڈگریاں لیتے تھے، آتے تھے. لہٰذا اب ساری چیزیں تو نگیٹو ہیں، قومیتوں کے اندر بٹے ہوئے، اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، فحاشی، بیراروی، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. جو شعور دینے والا راستہ ہے، وہ ایک راستہ جامعات کا بیان کیا کہ وہاں پر جو مغرب کے دل دادا لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو اگر لے کے بھی جائیں گے تو مغرب کی طرف لے کر جائیں گے. اور تیسری، چوتھی چیز جو امام نے بیان کی، وہ کہا کہ اگر چوتھی چیز کیا بنتی ہے، وہ بنتی ہے حوزے کا کام، علماء کا کام. علماء گوشہ نشین تھے، علماء دونوں صورتوں میں گوشہ نشین تھے، کچھ اس چیز کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے کہ حکومت کی خاطر بھی کام کیا جائے، قیام کیا جائے، کوشش کی جائے. اور کچھ جو ہیں وہ اس وقت کے حالات کی وجہ سے گوشہ نشین تھے، جو زمانہ تھا، جو شاہ رضا کا، اس سے پہلے جس کا باپ تھا رضا شاہ، اس کے زمانے کے اندر جو مشکلات تھیں, علماء کو مارنا, پکڑنا, جیلوں میں ڈال دینا, بہت سارے علماء جو ہیں وہ اس وقت قیدوں میں تھے انقلاب کے وقت. تو یہ تمام چیزیں مل کر جو ہے وہ یہ حالات وجود میں آئے تھے کہ جس کو دیکھ کر بظاہر کوئی بھی سمجھتا تھا کہ انقلاب تو بہت مشکل ہے, کہاں یہ قوم بھی ایک نہیں ہوگی اور اس بیراروی کے دور میں بھلا کون اسلام کی بات کرے گا, اس کی بات کرے گا. تو امام خمینی نے مختصراً ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے اندر علماء کی گوشہ نشینی بہت اہم رول پلے کرتی تھی, علماء اس سمت آتے ہی نہیں تھے. ان حالات کے باوجود امام خمینی نے اپنا کام انجام دیا اور الحمدللہ انقلاب رونما ہوا.
اچھا, بہت خوب. اچھا, امام خمینی نے وصیت نامے میں کچھ استعمار جب مختلف اقوام ہیں ان پر غلبے کے لیے کچھ منصوبے بناتا ہے یا ان پر حکومتوں کے لیے مختلف انداز سے حکومت کرنے کے لیے کچھ منصوبے بناتا ہے, تو کچھ انہوں نے منصوبوں کا تذکرہ کیا ہے, وہ منصوبے کیا تھے؟
جی بالکل, یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا تعلق ایران سے نہیں ہے, اس سوال کا تعلق ہر اس جگہ سے ہے کہ جہاں استعمار اپنا نفوذ چاہتا ہے, اپنی حکومت چاہتا ہے, اپنے ارادوں کو عملی جامع پہنانا چاہتا ہے. امام نے درحقیقت کچھ چیزوں کا تذکرہ کر کے استعمار کی اسٹریٹجی کو بیان کیا ہے, اس کی حکمت عملی کو بیان کیا ہے, اور دو اہم نکات ہیں, میں اس میں سے ان دو اہم نکات کو بیان کروں گا. پہلا نقطہ امام خمینی نے اس میں یہ بیان کیا کہ استعمار کیسے حکومت کرتا ہے. امام خمینی نے کہا پہلا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کسی بھی حکومت قوم پر حکومت کرنے کے لیے کہ استعمار اپنے زیر اثر جن افراد کو رکھنا چاہتا ہے, ممالک کو رکھنا چاہتا ہے, ان کو ہمیشہ اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ بناتا ہے. ڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے, وہ سامنے والی قوم کے اندر سے یہ احساس ختم کرنا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی کچھ کر سکتے ہیں, جس کو ہم کہیں گے خود اعتمادی, اعتماد بالنفس جس کو کہتے ہیں, سیلف کانفیڈنس, کہ آپ کے اندر بھی صلاحیت ہے آگے بڑھنے کی, آپ بھی گرو کر سکتے ہیں. اس اعتماد کو استعمار ختم کرتا ہے. اس کے مختلف راستے ہوتے ہیں, اس کے راستوں میں سے پھر ابھی دوسرا نقطہ آ گیا کہ اس راستوں کے اندر جو آپ کی تعلیمی نظام ہوتا ہے, جو تربیت کی جگہیں ہوتی ہیں, ان پر استعمار اپنی حکومت کرتا ہے, اپنا نفوذ پیدا کرتا ہے. کیونکہ جہاں سے انسان کو آگے بڑھنے کی جہت ملنی ہے وہ جامعہ ہے یعنی یونیورسٹی ہے, اور اس کے بعد یہ حوزوی سسٹم یا تعلیم کا جو مدرسے کا سسٹم ہم جس کو کہتے ہیں وہ ہے. یہاں پر استعمار کیا کرتا ہے, ایسے افراد کو لا کر بٹھاتا ہے, اب اس طرح کے افراد کا ماحول بناتا ہے کہ جو اس بات کی تزریق کرتے ہیں قوموں کے اندر کہ تم آگے نہیں بڑھ سکتے ہو, خود سے نہیں کر سکتے ہو, تم سے مراد یہ کہ ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. جیسے اب تذکرہ اگر سیاست کا ہو جائے گا, تھوڑا سا پاکستان کے اندر ایک طرز حکمرانی جو کہ باقاعدہ انہوں نے اس طرز کو اپنایا, تو اس لیے میں نام لے رہا ہوں کہ ایک طرز حکمرانی یہ ہے کہ ہم تو بھکاری ہیں, ہم تو ڈیپینڈنٹ ہیں, ہم تو وینٹیلیٹر پر ہیں, دوسرا آگے ہمیں خون لگائے گا تو ہمارے جسم میں کچھ جان آئے گی. یہ ایک طرز حکمرانی ہے, اگرچہ ہم اس کے مقابلے میں جو نظریہ اس پہ بات نہیں کر رہے, لیکن بہرحال ایک طرز حکمرانی ہے. اکثر جگہوں پر استعمار نے یہ کام کیا ہے.
نہیں مطلب یہ صرف پاکستان کی نہیں بلکہ شاید اکثر اسلامی ممالک کا ہی حال ہے, اور بہت پریکٹیکل بات ہے کہ حقیقت جو ایسی دیکھ رہے ہیں.
بالکل ایسے ہی, میں نے کہا نا کہ چونکہ استعمار جہاں بھی اپنا نفوذ چاہتا ہے وہاں یہ کام کرتا ہے, لہٰذا اپنے اوپر ڈیپینڈنسی کو بڑھائے گا, اس کو بڑھانے کا انداز یہ ہوتا ہے. پلس یہ ہوتا ہے کہ پھر قوموں کے اندر سے وہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے, قوموں کے اندر سے وہ خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے, لہٰذا امام نے اس کو منصوبہ قرار دیا. دوسرا امام نے جس سے اس کو منصوبہ قرار دیا, امام نے اس کو کہا کہ وہ کیا کرتا ہے کہ معاشرے کے جو اہم طبقے ہیں, علماء اور اساتید یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن اکیڈمکس ہماری زبان میں کہا جاتا ہے, اور ایک جو ہے وہ سنتی طریقہ کار ہوتا ہے یعنی جس میں مدارس آتے ہیں, حوزہ آتا ہے, ان کے درمیان جدائی, حوزے کو بالکل الگ کر دو, جامعہ کو الگ کر دو, یونیورسٹی کا استاد بالکل الگ ہو جائے اور مدرسے کا استاد بالکل الگ ہو, یونیورسٹی کا طالب علم الگ ہو جائے, مدرسے کا الگ ہو جائے, اور ان دونوں کے درمیان نہ فقط فاصلہ ایجاد کر دو بلکہ ضدیت پیدا کر دو, ضد ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی اس طرح کا ماحول بن جائے کہ حوزے والا کسی یونیورسٹی والے کو مسلمان ہی نہ سمجھے, کسی کی بات سننے کے کو قابل ہی نہ سمجھے, برعکس حوزے والا کیا کرے, کسی جامعہ والے کی بات نہ سنے, جامعہ والا کیا کرے وہ سمجھے کہ نہیں بھائی ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہنے کے لیے. یہ نقطہ ہے اور یہ واقعی ایسا ہی ہے, پریکٹیکلی آپ دیکھیں یہ دونوں کے درمیان آپس میں ضد ایجاد کر دینا, دشمن نے کام کیا ہے اور ہر جگہ کیا ہے. البتہ اس میں یقینی بات ہے کہ مدارس کا بھی اس کے اندر قصور ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ جو چلنے کی صلاحیت اور شرائط ہوتی ہیں اس کے مطابق نہیں چلایا, نتیجے میں پرابلمز آئیں. اسی طرح جامعہ کے اندر اکثریت چونکہ ضد دین رہی, زد دین سے مراد یہ کہ اسلام کا مذاق رہا, اڑتا رہا. البتہ یہاں شاید اتنا نہ ہو, ایران کے ماحول میں یہ رہا ہے بہت زیادہ انقلاب سے پہلے. امام خمینی نے اس کو کہا یہ استعمار کا حربہ ہے. لہٰذا آپ کے اندر سے خود اعتمادی ختم کر دی جائے, آپ کے اندر سے جو ہے وہ کر دیا جائے. امام نے کہا کہ یہ غم انگیز ہے, اس چیز کو امام نے کہا غم انگیز ہے کہ اپنے زیر اثر جو ممالک ہیں استعمار کیا کرتا ہے, ان کو فقط تجارتی منڈی میں تبدیل کر دیتا ہے. یعنی ہم وہاں سے چیز امپورٹ کرتے رہیں, آپ یہاں پہ خریدتے رہیں, ٹھیک. کبھی بھی اس نے اپنے زیر اثر چلنے والے ممالک کو ترقی نہیں دی, ٹیکنالوجی نہیں دی. اس نے جو ہے وہ مثال کے طور پہ ہمیشہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مچھلی دی کھانے کے لیے, کبھی جال نہیں دیا کہ تم مچھلی خود پکڑو, اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونے دے گا, ٹھیک ہے نا. امام خمینی کے انقلاب کے پیچھے یہی چیز تھی کہ دیکھو امام خمینی نے جو انہوں نے تصریح کیا تھا تم نہیں کر سکتے, تم آگے نہیں بڑھ سکتے, جو ہم یہاں پاکستان میں بھی سوچ سنتے ہیں بعض اوقات کہ نہیں ہم تو بڑا مشکل ہے آگے بڑھنا, جب مسائل ہوتے ہیں فوراً پلٹ کے کہتے ہیں بھائی پاکستان ہے کیا کریں. وہ پاکستان کو ایسا بنایا کس نے, ظاہر ہے اس سوچ کو ختم ہونا چاہیے. صلاحیت ہوتی ہے ملک کے اندر, ہمارے اندر بھی صلاحیت ہے الحمدللہ. امام نے صلاحیت کو ابھارا, قوم نے صلاحیت کو سمجھا. امام خمینی کا ایک نعرہ جو لوگوں نے اس پر یقین رکھا کہ ہم کر سکتے ہیں, فارسی میں اس کو کہتے ہیں مامی توانی, وی کین ڈو, ہم کر سکتے ہیں, کر کے دکھایا. اسی وصیت نامے میں جا کر آپ جب پڑھیں گے اس کے اواخر میں امام جہاں مصلی افواج کو اور اس سے متعلق اداروں سے خطاب کر رہے ہیں, تو اس میں امام نے یہی بات کی کہ دیکھیں ہمیں کہا گیا تھا تم نہیں کر سکتے ہو, آگے نہیں بڑھ سکتے ہو اور صلاحیت نہیں ہے. ابھی جو ہم نے اتنا دور گزارا, چونکہ امام خمینی اس وصیت کو ظاہراً 88-89 میں لکھ رہے ہوں گے, چونکہ 89 جون میں امام کی رحلت ہوئی ہے, تو ہم اگر سوچیں کہ 88-87 کا شاید وقت ہوگا جس میں امام یہ وصیت لکھ رہے ہیں, یا اس سے کچھ پہلے آگے پیچھے ہوگی. بہرحال انقلاب آ چکا ہے, جنگ مسلط ہو چکی ہے, ایران اس جنگ کے مرحلے میں بہت آگے جا چکا ہے, اور وہ ترقی امام خمینی دکھا رہے ہیں لوگوں کو اپنے اس وصیت نامے میں کہ ہم پر تو مسلط ہو گئی تھی جنگ, بظاہر تو ہمیں ختم ہو جانا چاہیے تھا, لیکن تم نے خود پر اعتماد کیا, دنیا کا مقابلہ کیا. لہٰذا اس چیز کو ہاتھ سے مت چھوڑنا, استعماری منصوبہ ہوتا ہے.
بہت خوب, بہت پریکٹیکل بات ہے حقیقت میں, ہم دیکھ بھی رہے ہیں اپنی آنکھوں سے جو امام خمینی نے فرمایا. اچھا امام خمینی نے حوزہ علمیہ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک اہم رول ہے انقلاب اسلامی کے حوالے سے بھی اور انقلاب اسلامی کے بقا کے حوالے سے بھی, تو خمینی نے ان کے لیے کیا فرمایا ہے حوزہ علمیہ کے لیے؟
حوزہ چونکہ بنیاد بنا اس انقلاب کی, ٹھیک ہے, اور حوزے کے ذریعے سے, حوزہ بھی شخصیات کے ذریعے سے اس انقلاب نے جو ہے وہ اپنے وجود کو برقرار کیا. ظاہر سی بات ہے جیسے میں نے پہلے سیشن میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ دشمن انتظار کرتا ہے, پہلے حملہ کرے گا, کسی بھی چیز کو پہلے ہی مرحلے پہ ختم کرنے کی کوشش کرے گا, نہیں کر پائے گا تو انتظار کرے گا کہ اس کا بانی اس دنیا سے چلا جائے یا تھوڑا سا ٹائم گزر جائے, پھر اگلا راستہ جو دشمن کا ہے وہ نفوذ کا راستہ ہے. یعنی پہلے تہاجم کا راستہ ہے, ہجوم کرے گا, ہجوم کے ذریعے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا تو نفوذ کرے گا. نفوذ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس حلیے میں آئے گا, اس لباس میں آئے گا کہ جس لباس کے ذریعے سے وہ مثبت تبدیلی آئی ہوگی. امام نے اس چیز کو بہت اچھی طرح بیان کیا وصیت نامے کے اندر. امام نے حوزے کے کردار کو بیان کیا, حوزے کے کردار کو بیان کرنے کے بعد امام خمینی نے علماء کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو بہت زیادہ دقت کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ اس طرح ممکن ہے کہ دشمن اسی لباس کے ذریعے سے آئے, اسی لباس کے ذریعے سے اس انقلاب کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے. اس پر امام خمینی نے اپنے وصیت نامے میں بیان کیا کہ حتیٰ دشمن یہ کام کرتا ہے کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے سالوں محنت کرتا ہے, اور جو مجھے الفاظ اس کے یاد آ رہے ہیں وصیت نامے کے, اس میں اس طرح سے تھا کہ حتیٰ 30-40 سال وہ اس لباس کو پہنا رہے گا, 30-40 سال وہ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھے گا تاکہ 30-40 سال بعد جا کے اس چیز کو اپنے مطابق جو ہے وہ چلا سکے. یعنی آپ اس نقطے کو توجہ دیں انشاءاللہ کہ 30-40 سال کی محنت کرتا ہے ایک آدمی, یعنی جو حوزے کو قبول نہیں کرتا, جو اس حوزے کی معنویت کو قبول نہیں کرتا, جس نے اسلامی تعلیم کو اپنی رہنمائی کے لیے, معاشرے کی رہنمائی کے لیے حاصل نہیں کیا, سازش کے تحت آیا, وہ 30-40 سال کا صبر کرتا ہے, اور جب اس کی شخصیت پہچانی جاتی ہے, وہ کسی مقام پر آ جاتا ہے, اس کے بعد وہ اپنے کام کو انجام دیتا ہے. لہٰذا اس اعتبار سے امام نے اپنے وصیت نامے میں حوزے کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ تمہارے ہی درمیان لوگ آئیں گے, اب نفوذ ہوگا اور اسی گیٹ اپ میں آئیں گے, اسی لباس کے اندر آئیں گے, اور وہ پھر جب جگہ بن جائے گی اس کے بعد پھر وہ اپنا کام انجام دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ امام نے اس کو اور وضاحت سے کہا کہ ممکن ہے اسی طرح کے کچھ افراد آئیں اور اس لباس کے اندر جو ہے وہ مثال کے طور پر کرپشن کو رواج دیں, اب دیکھنے والا دیکھے گا کہ بھائی انقلابی یہ لباس لے کر آیا، روحانیت، علماء، عالم دین لے کر آئے، اور ان کو نظر آئے گا کہ کرپشن بھی یہ لوگ انجام دے رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ اس انقلاب کی بنیاد سے مایوس ہوں گے کہ وہ انقلاب غلط تھا، یہ تو ان لوگوں نے اپنے کھانے پینے کے لیے کیا تھا، جو کچھ عرصہ وہاں پہ ہوا بھی اور ابھی بھی وہاں پہ جو دشمن ہے وہ پروپیگنڈا یہ کرتا ہے کہ سارے مولوی بیٹھے ہوئے حکومت میں کھا رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ ہم اس بات کا انکار نہیں کر پائیں گے کہ وہاں پہ غلط لوگ نہیں ہوں گے، ڈیفینیٹلی ایک ملک ہے، ایک حکومت ہے، افراد ہیں، انسان ہیں، اور جہاں انسان ہے وہاں نفس کا مبارزہ ہے، مقابلہ ہے، شیطان ہے، اوبیسلی ایسے ہی ہے، تو یہ تو ہوگا، یہ چیز چل رہی ہوگی، لیکن مجموعی طور پر جو نظام ہے وہ نظام صالح نظام ہے، اس کی جو رہنمائی ہے وہ صالحاتوں کے اندر ہے، اور اس نظام کی برکات ہیں سامنے۔ تو امام نے اس نقطے کو بہت دقت کے ساتھ بیان کیا، حوضے ہوئے افراد کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو اس میں دقت کرنی ہوگی، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا اس لباس کے اندر آئے، 30-40 سال محنت کرے اور اس مقام تک پہنچا۔ میں سادہ الفاظ میں کہہ دوں کہ ممکن ہے 30-40 سال کی محنت کا نتیجہ یہ کہ انسان ظاہری اعتبار سے اجتہاد کی منزل پر پہنچ جائے گا، اور اجتہاد کے بعد اگلا مرحلہ مرجعیت کا بھی آ سکتا ہے، مرجعیت کا بھی آ سکتا ہے، ممکن ہے کوئی اس جگہ تک پہنچے کہ جس کا ٹائٹل مرجع بن سکے۔ مرجع سے مراد یہ ہے کہ وہ صاحب رائے ہے، صاحب رسالہ ہے، اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک حساس چیز ہے۔
یہ دیکھ میرا ایسا ہوا ہے،
بالکل ایسا ہوا ہے، بالکل ایسا ہوا ہے۔
اچھا آپ نے کچھ تذکرتاً اس سے پہلے بھی
معذرت، اس میں ایک چیز رہ گئی، حوضے سے متعلق امام نے ایک اور چیز کو کہا تھا جو بہت اہم ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو یہ بھی تاکید کروں گا کہ اس حوضے کے نظام کو فقہ سنتی کے ساتھ آگے بڑھائیے۔ فقہ سنتی سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو راستہ ہمارے بزرگ علماء نے دیا، یعنی امام خمینی بہت دقیق نگاہ رکھتے تھے۔ میں نے عرض کیا پچھلے سیشن میں آپ کے ساتھ کہ امام کی بصیرت ظاہر ہے نظر آتی ہے، یعنی وہ واقعی کئی صدیوں آگے دیکھنے والی شخصیت تھے، تو ان کو معلوم تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر چیز کے اندر فوری فوری تبدیلیاں آنا شروع ہوں تو نتیجہ یہ نکلے کہ مخالفتیں شروع ہو جائیں یا لوگ اس چیز کو سمجھ نہ پائیں۔ امام نے تاکید کی فقہ سنتی کو زندہ رکھنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام خمینی نے کسی مصلحت کے تحت ایسے کہا، نہیں، اس کی اپنی خصوصیات ہیں، ہر علم کا ایک اپنا راستہ ہوتا ہے۔ فقہ سنتی سے مراد یہ کہ جو بزرگ علماء نے اس ٹریک کو ہمارے لیے بچھایا ہے، اس راستے کو رکھا ہے، ان کی ان زحمتوں کو باقی رکھیں، ان کے راستے کو باقی رکھیں۔ انہوں نے جو راستہ رکھا تھا اس علم دین کو آگے بڑھانے کے لیے، وہ تحقیق کا دیا تھا، وہ آپس میں بحث کا دیا تھا، تنقید کا دیا تھا، گفتگو کا دیا تھا۔ امام نے کہا اس کو زندہ رکھیں، اس کے ساتھ اس کو آگے بڑھائیے، ساتھ میں جو موجودہ دور کی ضروریات ہیں اس کے مطابق تحقیقات کو بھی انجام دیجیے۔ یعنی موجودہ دور کی ضرورت ہے، اس کو بھی حوضے نے پورا کرنا ہے، لیکن فقط موجودہ دور کی ضرورت کے عنوان سے ایسا نہ ہو کہ پیچھا جو سلسلہ ہے اس کو انسان چھوڑ دے کہ نہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ان کتابوں کی ضرورت نہیں، اس روش پہ چلنے کی ضرورت نہیں۔ امام نے کہا نہیں، اسے بھی زندہ رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ دور کی ضروریات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق کام کریں جو ہو رہا ہے وہاں پہ الحمدللہ کام۔
اچھا آپ نے تذکرتاً آپ نے جو ہے نا اشارتاً تذکرہ کیا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ایک اجتماع کی سازش یہ ہے کہ وہ حوضے کو اور تعلیمی اداروں کو الگ الگ دیکھتے ہیں، الگ الگ رکھنا چاہتا ہے، تو خاص طور سے تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی امام خمینی نے کچھ اپنی وصیت نامے میں تذکرہ کیا ہے، وہ کیا تھا؟ یا ظاہر سی بات ہے اس کے اس سے مراد کالج، اسکول، یونیورسٹیز ہیں، تو اس سے وہ کیا تھا ان کے متعلق؟
امام خمینی نے اس کو بیان کیا اپنے وصیت نامے میں حوضے کے پہلے یا اس کے بعد کے نقطے میں، اور انہوں نے اس کے اندر یہ بیان کیا کہ جو تعلیمی ادارہ ہے، جو بچوں کی تعلیمی طرز کا، یعنی اسکول جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کے بعد کالج اور یونیورسٹی، امام نے کہا کہ انفارچونیٹلی ایسا ہوا کہ ان جگہوں کے اوپر وہی استعماری فکر نافذ تھی، اور امام نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا اپنے وصیت نامے کے اوپر، وصیت نامے کے اندر، اور وصیت نامے کے اندر بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے اسکول اور یونیورسٹیز میں اسلامی تربیت، ملی تربیت، قومی تربیت اور تہذیب ہوتی تو آج ہمارا ملک، یعنی اس انقلاب سے پہلے، برطانیہ، امریکہ اور رشیا کے قبضے میں نہ جاتا۔ امام نے بیان کیا، یعنی امام بہت وضاحت سے بیان کر رہے ہیں کہ ہماری غلامی کے پیچھے جو چیز ہے، یعنی برطانیہ کے قبضے میں جانا، امریکہ اور اس کی رشیا کے قبضے میں جانے کے پیچھے جو چیز ہے، یعنی غلامی ہے، اس غلامی کی جو وہ پہنائی گئی ہے، توق پہنایا گیا ہے، یا جو غلامی کی رسی ڈالی گئی ہے، وہ کہاں سے ڈالی گئی ہے؟ وہ اسکولوں اور یونیورسٹی سے ڈالی گئی ہے۔ اور پیچھے دوبارہ بات وہی پلٹ کے آ گئی جو کچھ دیر پہلے گزری ہمارے پوائنٹ کے اندر، کہ اس یونیورسٹی کے اندر چونکہ اسلامی تہذیب نہیں تھی، تربیت نہیں تھی، اس کے اندر ملی تربیت نہیں تھی، یعنی قوم کو بحیثیت قوم نہیں بنایا جا رہا تھا، ایک جو ہے وہ ایک نیشن کے طور پہ نہیں مختلف ٹکڑوں میں بانٹا جا رہا تھا, ٹھیک ہے, تعصب کی فضا ان اداروں سے پروان چڑھ رہی تھی. امام نے اس پہ تعصب کا اظہار کیا, افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر یہ صحیح ہوتے تو ہم آج غلام نہ ہوتے. اسی کو ہم ریورس امپیکٹ میں جا کے سمجھیں کہ اگر یہ تعلیمی ادارے صحیح ہو جائیں تو قومیں غلامی سے نجات حاصل کرتی ہیں. اس غلامی سے نکلنے کے لیے اپنے اوپر اعتماد کرنا ہوتا ہے, اپنی تعلیمی نظام کی اصلاح ہوتی ہے, اپنے تعلیمی نظام کو اپنی ضروریات کے مطابق بنانا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی جن ممالک کے اندر تعلیمی نظام باہر سے آ کر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, وہاں کبھی بھی قومیں ترقی نہیں کر سکتی چونکہ وہ نظام آپ کی ضروریات کے مطابق ہوتا ہی نہیں ہے, وہ ہوتا ہی دوسری قوم کا غلام بنانے کے لیے. لہٰذا ہر قوم کو جس کو ترقی کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے, غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے, اس کی بنیاد یہی ہے. اور امام نے اسکولوں کو, مدارس کو اور جامعات کو جو ہے وہ بنیاد قرار دیا ہے. اس کے فساد کو امام نے بڑا فساد قرار دیا. مجھے ان کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے, ظاہراً وصیت نامے میں میں نے نہیں پڑھا ہے, دوسری جگہ پڑھا, کہ امام نے کہا کہ ایک جامعہ, یعنی جامعہ سے مراد یونیورسٹی ہوتا ہے, کہ ایک جامعہ اور یونیورسٹی کا جو فساد ہے اس کا خطرہ ایک ایٹم بم سے زیادہ ہے. ایٹم بم کیا کرتا ہے, کسی جگہ ایٹم بم آ کے لگ جائے تو ہزاروں اور آج کے دور میں تو لاکھوں انسان آنے واحد میں ختم ہو جائیں گے, لیکن کیا ختم ہوگا, جان ختم ہوگی, جسم ختم ہوگا. جامعہ سے نکلنے والا فساد معاشروں کو ختم کر دیتا ہے, نسلوں کو برباد کر دیتا ہے, اور یہ حقیقت ہے. لہٰذا امام نے اسی کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی. اسی لیے پھر انقلاب کے بعد جو ہے وہ حوزہ اور جامعہ کے جو ہے وہ اتحاد کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا. شہید مفتح ایک شخصیت گزرے ہیں انقلاب کے اوائل کے دور میں, انہوں نے حوزہ وحدت و دانشگاہ کا ایک کانسیپٹ دیا, اس پر کچھ کام کیا تھا کہ ان دونوں اداروں کو مل کر قوم کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہیے.
اچھا, ایک ٹرمنالوجی ہے, بہت ساری ٹرمنالوجیز, ان میں سے ایک ٹرمنالوجی جو بہت اہم تھی وہ مستضعفین کی تھی. تو امام خمینی نے ظاہر سی بات ہے یہ انقلاب اسلامی کے بعد ہم نے اس ٹرمنالوجی کو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہوئے دیکھا, اور ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہوئی, کہ نہیں ہو رہی تھی. امام خمینی نے کچھ مستضعفین کے لیے ڈائریکٹ ان کو خطاب کر کے کہا ہے کہ مطلب آپ کو, تو ان سے خطاب کر کے ان کیا کہا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ مشعل راہ ہونا چاہیے تمام تر مستضعفین کے لیے, تو ان سے خطاب کرے کیا کہا امام خمینی؟
بالکل وہی خطاب ہے امام خمینی کا جو قرآن خطاب کرتا ہے. قرآن میں بھی خدا نے بیان کیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو مستضعف بنا دیا گیا, اور جو ہم آیت بھی پڑھتے ہیں سورہ قصص کے اندر, دیگر سوروں کے اندر, کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جو زمین پر مستضعف قرار دے دیے گئے ہیں ان کو زمین کا حاکم بنائیں. کہ ظاہر ہم اس آیت کا اطلاق امام عصر کے آنے اور ان کی حکومت سے ہی سمجھتے ہیں کہ حقیقی اطلاق اس آیت کا اس وقت ہوگا. مستضعف یعنی جو پسا ہوا طبقہ ہے. مستضعف صرف پسا ہوا طبقہ مالی اعتبار سے نہیں ہوتا, ہر اعتبار سے. بعض دفعہ افراد ممکن ہیں مالی اعتبار سے بہت ویل آف ہوں, فکری اعتبار سے مستضعف ہوں, ٹھیک ہے نا. استضعاف ہر معنی کے اندر ہے, جسمانی اعتبار سے بھی, مالی اعتبار سے بھی, معاشرتی اعتبار سے بھی, اقدار کے اعتبار سے بھی, فکری اعتبار سے بھی. اور فکری استضعاف کو کہا جاتا ہے سب سے بڑا استضعاف ہے. اور امام خمینی نے پیغام دیا کہ دیکھو ہم بھی ایک پسی ہوئی قوم تھے, ہمارا بھی جو ہے وہ وسائل کہ جو اتنے تھے کہ ہماری قوم عزت کی زندگی گزار سکتی تھی, ہمارے انہیں وسائل کے اوپر دوسروں کا قبضہ تھا. کچھ خاندان حکومت کر رہے تھے, کچھ خاندانوں کی حکومت تھی, اور جو جنرل پبلک تھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, بھوک تھی, افلاس تھا, وسائل نہیں تھے, اس معنی میں مستضعف بھی تھے. لہٰذا تم اپنے اس استضعاف کو توڑو. یہ استضعاف کیوں ہے؟ چونکہ تم فکری طور پر مستضعف ہو. تم سوچتے ہو کہ ہم تو خلقی اس لیے ہوئے ہیں کہ ان بادشاہوں کی خدمت کریں, ہمارے اوپر تو یہی بادشاہ ہمیشہ حاکم رہے گا. یہ فکری استضعاف تھا, اور اس کے ساتھ یہ استضعاف تھا کہ ہم کر ہی نہیں سکتے, اگر کرنا بھی چاہیں تو اتنی بڑی طاقت ہے, اس کا مقابلہ کیسے کریں گے, اس کی وجہ امریکہ, اسرائیل, فلاں فلاں. امام نے ان تمام بتوں کو توڑا, استضعاف کے جو بت تھے ان کو توڑا, اور انہوں نے فکر کو جلایا کہ نہیں, تم کر سکتے ہو, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہو, اپنی عزت کو حاصل کر سکتے ہو, اپنے وسائل کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہو. لہٰذا امام نے اس کو کرنے کے بعد دنیا کی تمام اقوام کو مخاطب کیا کہ دیکھو جیسے ہم نے یہ کام کیا, تمہارے بھی ملک کے حالات اسی طرح کے ہوں گے کم و بیش. تمہارے اوپر بھی جو ہے وہ ایک طبقہ اشرافیہ حاکم ہوگی کہ جس کو استعمالی طاقتیں سپورٹ کر رہی ہوں گی, اور تمہارے پاس بھی وسائل ہوں گے, تمہارے پاس بھی امکانات ہوں گے, تمہاری قوم کے لیے بھی عزت کے سے جینے کا ایک راستہ ہوگا. اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں اپنے استضعاف کو توڑنا ہوگا. لہٰذا امام نے کہا کہ میں مستضعفین عالم کو یہ پیغام دوں گا کہ اپنی غلامی کی زنجیروں کو توڑو, اپنی ان فکری استضعاف کی زنجیروں کو توڑو, خود پر اعتماد کرو. اگر انتظار میں بیٹھے رہو گے کہ باہر کی حکومتیں, باہر کا استعمار, استکبار تمہارے لیے کچھ کرے, تو وہ کچھ کرنے والا نہیں ہے. اس کے تو منصوبوں میں حصہ ہی ہے کہ تمہیں ہمیشہ اپنے زیر نگر رکھنا ہے, اس نے جو ہے تمہیں زیر دست رکھنا ہے, اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ رکھنا ہے. تمہیں اگر عزت کی زندگی گزارنی ہے خود سے قیام کرنا ہوگا, خود سے نکلنا ہوگا. ہاں, اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اس کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہیں, تب جا کے کسی قوم کو عزت نصیب ہوتی ہے.
اچھا, مطلب ٹائم جو ہے نا بہت تیزی سے گزر رہا ہے, تو ہم اس جو ہے نا وصیت نامے کے حوالے سے جو پروگرامس کیا اس کا یہ آخری سوال لینا چاہیں گے. سوال یہ کہ ایک حدیث ہے بہت زیادہ واضح, بہت مشہور بھی ہے, کہ دنیا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو دنیا اس طرح ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی, پھر آپ جو ہے نا اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. تو اس کے لیے, اس کے مقابلے میں کچھ لوگ نظریہ پیش کرتے ہیں اس کی وجہ سے, اس قول کی وجہ سے, اس حدیث کی وجہ سے, کہ اس بنیاد پر, اس کے بنیاد پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کفر زیادہ ہو, ظلم زیادہ ہو, جتنا کفر زیادہ ہوگا, ظلم زیادہ ہوگا, تو پھر امام کے آنے میں جو ہے نا جلدی ہوگی, اور وہ کسی شاید معجزے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, عملاً کچھ نہیں کر رہے ہوتے. امام خمینی نے ان کے لیے بھی کچھ جو ہے نا وہ وصیت نامے میں تذکرہ کیا ہے.
بالکل کیا ہے, اور لیکن آپ نے سوال وہ پوچھا ہے کہ جس کا جواب جو ہے نا وہ پوری ایک مجلس کا دورانی ہے. آخری سوال ہے, لیکن آپ کا ظاہر وقت بہرحال اپنا ایک پروگرام کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے. کوشش کرتا ہوں انتہائی شارٹ اس کو بیان کر دوں. یہ سوچ یقیناً پائی جاتی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب کے بعد کم سے کم تشیع کے اندر اس سوچ کے طرفدار یا نہیں رہے ہوں گے یا آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے. یعنی جو اس سوچ کو پسند کرتے ہوں یا قبول کرتے ہوں کہ ہمیں پھر ظلم کو بڑھانا چاہیے, ہمیں پھر فساد کو بڑھانا چاہیے, آپ نے یہ بیان کیا نا, تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ تشیعوں میں یہ سوچ شاید کبھی بھی رہی ہو, ممکن ہے دیگر اس میں رہی ہو. اگر رہی بھی تھی تو انقلاب کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ اثر نہیں رہا ہوگا. ہاں, یہ سوچ ضرور ابھی بھی تشیعوں کے اندر ہے کہ کچھ احادیث کا سہارا لے کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں امام کے آنے سے پہلے کسی قیام کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, اور جو حالات ہیں وہ اپنی ایک رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں, اور ان کے پاس مطلب وہ کچھ احادیث اس طرح کی بیان کرتے ہیں کہ اس معاملے میں جو تعجیل کرنے والا ہے, عجلت دکھانے والا ہے, وہ جو ہے وہ راستے سے ہٹا ہوا ہے. یہ ایک پوری ایک بحث ہے, ایک ڈفرینٹ موضوع کی طرح ہم چلے جائیں گے. اگر اس کو اس طرح سے سمجھ لیں, امام خمینی نے اپنے وصیت نامے میں اس کا ذکر کیا, بیان کیا, اور کہا کہ اگر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ امام عصر کے آنے کے بعد ہر چیز معجزاتی طور پر حل ہو جائے گی, یا جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں کہ جادو کی چھڑی پھرے گی اور اس میجک اسٹک سے معاملات حل ہوں گے, امام نے وصیت نامے میں بیان کیا ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. امام کے آنے کے بعد بھی محنت ہے, امام کے آنے کے بعد بھی مشقت ہے, امام کے آنے کے بعد بھی اپنے حصے کا کام کرنا ہے, تب کہیں جا کے جو امام کا حقیقی جو آخری انقلاب اور جو حکومت ہے وہ اپنے وجود میں آئے گی. امام نے بہت وضاحت سے بیان کیا, عقلی بھی ہے. اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں تو امام خمینی نے وصیت نامے میں ذکر نہ بھی کیا ہوتا, خدا نے اگر یہ کام معجزے سے لینا ہے, خدا نے اگر یہ کام اپنی طاقت سے لینا ہے, اپنی قدرت سے لینا ہے, تو پھر امام زمانے تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر پھر یہ کام خدا بند عالم رسول اللہ کے زمانے میں لے لے, پھر یہ کام خدا بند عالم امام علی کے زمانے میں لے لے, پھر یہ کام خدا بند عالم امام حسین کے زمانے میں لے لے, تمام ائمہ کے دور میں ہو سکتا تھا. لیکن خدا بند عالم نے یہ کام اس معجزاتی طریقے سے نہیں کیا. خدا بند عالم کی سنت کہہ لیجیے, جو قرآن میں خدا بند عالم نے بعض چیزوں کو سنت اللہ سے کہا گیا ہے, سنت اللہ ہے یہ. لوگ آئیں گے, اس کی میں مثال دے دوں, وقت تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. امام علی کی مثال لے لیجیے. امام علی علیہ السلام کے پاس جب رسول اللہ کے بعد امام علی نے جو ہے کوشش کی اور لوگ ان کے دروازے سے ہٹے, دروازے سے ہٹنے سے مراد دیا کہ انہوں نے امام علی کو چھوڑ دیا, امام علی کا ساتھ دینے پہ کوئی تیار نہیں ہوا, انہیں امام علی نے کیا راستہ اختیار کیا؟ ظاہراً امام علی علیہ السلام پھر اس حکومتی معاملے سے جدا ہو گئے, چونکہ اگر بیچ میں آتے ہیں پھر جھگڑا ہے, فساد ہے, اور امت کا اتحاد پارا پارا ہوتا ہے. امام نے یہ کام نہیں کیا, نسبتاً خاموشی اختیار کی. خاموشی اس معنی میں نہیں تھی کہ امام گوشہ نشین ہو گئے, بیٹھ گئے, نہیں, امت کے درمیان رہے. اسلامی معاملات کے اندر جہاں جہاں انحراف نظر آتا تھا امام علی بولتے تھے, اپنا بیان کرتے تھے, اور اسی بیان کی جو ہے وہ سند موجود ہے, لولا علی لہلک عمر. فیصلوں کے اندر خلفاء نے اس بات کا اظہار کیا, خلفاء نے کہا کہ علی خداوند عالم مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ جس دن آپ فیصلہ کرنے کے لیے نہ ہوں. اب یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ اسی دوران خلافت ہو رہا ہے. امام علی جہاں جہاں اسلام کے لیے بیان کرنا ہے آ رہے ہیں سامنے, لیکن ٹھیک ہے حکومتی معاملات میں لوگوں نے نہیں مانا, لوگ نہیں آئے, لوگوں نے نہیں سمجھا, اور ایک حکومت بن گئی, لوگ اس کے ساتھ چلنے پہ تیار ہیں. امام علی نے اس معاملے میں کہہ رہا ہوں خاموشی اختیار کی. 25 سال بعد کیا ہوا؟ یہی لوگ تیسرے خلیفہ کے قتل کے بعد پورا کا پورا مدینہ امام علی کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا. اور باقاعدہ امام علی نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو. لوگوں نے کہا نہیں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو امام علی کے نہج البلاغہ میں جملے موجود ہیں کہ اگر یہ آنے والے لوگوں کا مجمع نہ ہوتا, ان کے آنے سے میرے اوپر حجت تمام نہ ہوتی, تو میں اس خلافت کی سواری کو چھوڑ دیتا, اس کی مہار کو اسی پہ ڈال کے چھوڑ دیتا. اس طرح کے الفاظ ہیں. امام نے کیا بیان کیا؟ ان کے آنے سے میرے اوپر حجت تمام ہوئی. ٹھیک ہے, تو میں اب یہ قیام کر رہا ہوں اور میں حکومت بنانے کے لیے کوشش کروں گا جو امام نے چار سال کی. نتیجہ کیا ہے اس بحث کا؟ وہ یہ کہ اگر خدا نے کرنا ہوتا تو امام علی 25 سال پھر کیوں بیٹھتے, کیوں ایسا انتظار کرتے جس میں کہا کہ میرے حلق میں ہڈی اور آنکھوں میں کانٹا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ لوگ ساتھ نہیں ہیں, عوام ساتھ نہیں ہے, لوگ ساتھ نہیں دے رہے, سمجھ نہیں رہے اس بات کو. جب سمجھ گئے, جس طرح بھی سمجھے, جتنا بھی سمجھے, اور دروازے پہ آ گئے, امام نے کہا حجت تمام ہو گئی. اسی طرح امام خمینی نے وضاحت سے وصیت نامے میں کہا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ امام کے آنے کے بعد ساری چیزیں ایک رات میں صحیح ہو جائیں گی. نہیں, امام کے آنے کے بعد محنت کرنی ہوگی, امام کے آنے سے پہلے محنت. اور اتفاق سے مزیدار جو نقطہ ہے, وہ لطیف نقطہ, وہ یہی ہے کہ امام خمینی اپنے اس انقلاب کو امام اصل کے انقلاب کا پیش خیمہ کہتے تھے. کبھی بھی امام خمینی نہیں کہا کہ ہم نے وہ آئیڈیل حکومت بنا لی جو اہل بیت کی حکومت ہونی چاہیے, کبھی بھی نہیں کہا. جب کبھی بھی آپ امام خمینی کی تعلیمات میں جا کے دیکھیں گے, آپ کو نظر آئے گا کہ یہ انقلاب پیش خیمہ ہے, ابتدا ہے, وہ راستہ دکھایا ہے, اس کے ذریعے سے اس حقیقی انقلاب تک پہنچنا ہے. تو یہ فکر بہت واضح ہوئی ہے انقلاب کے بعد. اور الحمدللہ آپ دیکھیں اس انقلاب کے بعد امام زمانہ کی طرف توجہ لوگوں کی بڑی ہے, امام زمانہ کی طرف جو ہے وہ فکروں نے آنا شروع کر دیا ہے. اور ابھی جو لاسٹ وہ ہے, میرا خیال ہم اس پہ اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتے ہیں. ابھی جو ایک ترانہ چلا ہے سلام فرماندے والا, کہ اس نے دنیا کے اندر ایک بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت تاثر چھوڑا. اور اس ترانے سے, یعنی بظاہر دیکھیں تو یہ 10 سال 12 سال کے بچوں کی زبان سے کچھ الفاظ ہیں جو زمانے کے امام سے, ٹھیک, لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں کہ دنیا کا جو استعماری میڈیا ہے وہ سب بکھرا ہوا ہے, ہلچل ہے. اس ترانے کے اوپر CNN, BBC, وائس آف امریکہ اور دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے چینلز اور وہ ہیں, سب اس ترانے پہ تبصرہ کر رہے ہیں, مخصوص جو فارسی زبان کے ان کے چینلز ہیں. آخر اس ترانے کے اندر ہے کیا کہ جس کی وجہ سے یہ سارے چینلز جو اس ترانے پہ تبصرہ کر رہے ہیں, اس کو بچوں کے حقوق کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں بچوں کو زبردستی لایا گیا, بچوں سے زبردستی پڑھوایا گیا. کیا اس ترانے کے اندر فقط بچوں کی زبان سے شاعر نے خوبصورت کام کیا جو رہبر کی تاکید کے بعد ہوا. رہبر نے ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ کوئی اس طرح کا کلام بنے کہ جو بچوں کی زبان پہ جاری ہو جائے, اور اٹھتے بیٹھتے ہوئے بچے اس کو پڑھیں, زبان زدہ عام ہو جائے, بچے اس کو پڑھیں اور پوری دنیا یعنی ان کا امام سے عشق بڑھے. واقعی اس کے الفاظ دیکھیں, آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ بچے پڑھ رہے ہیں اور بچے اس کے اندر اتنا زیادہ ڈوب ہوئے اس فیلنگ کے اندر کہ یعنی شاید امام کو سامنے کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں. یہ خود ایک تبدیلی ہے, یعنی خود اس ایک ترانے کے ذریعے سے بھی آپ دیکھیں کہ امام کی طرف توجہ, حتیٰ اس چھوٹی نسل کی توجہ, جو کہہ رہی ہے کہ آپ مت دیکھیں ہم چھوٹے ہیں ابھی, ہم آپ کے لیے سب کچھ کرنے پہ تیار ہیں. یہ تبدیلی اس انقلاب کی بدولت ہی آئی ہے کہ امام نے اس انقلاب اسلامی کو ہمیشہ امام عصر کا ظہور کا پیش خیمہ کہا ہے. تو یہ سوچ بہت واضح, امام نے اس کو وصیت نامے میں رد کیا کہ امام کے آنے کے بعد ہر چیز آنے والے میں درست نہیں ہونی, اس کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے.
سر بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے اور وصیت نامے پر امام خمینی کے آپ نے گفتگو کی. ناظرین کرام, آپ نے گفتگو سماعت فرمائی آغا مبشر حیدر زیدی صاحب کی وصیت نامے کے حوالے سے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی, جو آخری پیغام کے نام سے پرنٹ ہو چکی ہے, کافی عرصے سے مارکیٹ میں موجود ہے. ناظرین کرام, ہم نے اس وصیت نامے کے کچھ نکات پہ گفتگو کی. ہم چاہیں گے یہ کہ آپ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا جو وصیت نامہ ہے اس کا مطالعہ کریں, تو آپ کو ایک عظیم الشان شخصیت کا الہی وصیت نامہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوگی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان قمبر رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.